أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مبادی علوم کے طور پر بعض اصول و آداب ذکر کیے گئے تھے اور قرآن کے اسماء اور اعجاز ترتیب اور تدوین سے متعلق بعض قواعد ذکر ہوئے تھے. قرآن کی ترتیب فرشی اور عرشی کی یکسانیت عرض کی گئی تھی گو نزول حسب المصالح ہوا ہے. قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا ہے اس کا ذکر کیا کہ چار قسم کے کفار موجود تھے، صابئین، مجوس، یہود و نصارہ اور جزیرہ کے کفار اور مشرکین. شرک جو سب سے بڑا منفع ہے جسے قرآن نفی کرتا ہے، اور توحید اللہ تعالی کا جس کا اثبات قرآن کر رہا ہے، ان کی قسمیں اور ان کی تعریف کر دی گئی. اور یہ بتایا کہ قرآن کا موضوع دعوت اللہ ہے، اور قرآن العبادت المخلصہ للہ وحدہ کا اثبات کرتا ہے. قرآن کریم ہر طرح کے شرک کی نفی کرتا ہے. شرک کے بنا الجہل بالمصالح الشرعیہ اور التعدی عن الحب الشرعی دو وجوہات بتائے، موافقات وغیرہ کے حوالے اور اغاثہ کے پیش کیے. شرک کی دو بڑی قسمیں اعتقادی اور اس کی چار قسمیں بتائی، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. اور فعلی کے متعلق عرض کیا کہ وہ متنوع ہے. مشرکین چار قسم تھے، بالکواکب، بالجن، بالملائک، بالعباد الصالحین. قرآن کریم کے علوم کے بارے میں مختلف اہل علم کے اقوال پیش کیے گئے، اور یہ عرض کیا گیا کہ قرآن کی سورتیں اور آیتیں باہم مربوط ہیں، اور یہ اعجاز و اسرار کتاب کا مسئلہ ہے. جن بزرگوں نے ربط بین الآیات یا تناسب کا انکار کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور دقت کی ضرورت ہے، اور یہ ہر شخص کو میسر نہیں. وہ بھی آیات اور سورتوں کے درمیان ربط کے محاسن کے قائل ہیں. ایک صحیح الفہم انسان کے کلام کو مربوط جانا جاتا ہے، جبکہ مجنون اور معوف العقل کا کلام منتشر ہوتا ہے. تاہم جہاں ربط واضح نہیں ہے وہاں اور حکم اور مصالح ملحوظ ہیں. قرآن کی سورت کو جاننے کے لیے پانچ مرحلے ذکر کیے تھے، ایک دعویٰ، دوسری دلیل، تیسرا خلاصہ اور چوتھا امتیازات، اور پانچواں ربط، بما قبلہا و احیانم بما بعدہا. قرآن کریم کے دعویٰ کو موضوع، عنوان اور مقصود و غرض سب کچھ کہتے ہیں، اور یہ مختلف مفسرین کی مختلف ادائیگی ہے. فاتحہ کے متعلق عرض کیا کہ یہ ابتدائی منزل بمکہ ہے، نزول مقرر کا قول مؤول ہے. اور فاتحہ کے دس علوم ہیں جو فہرست تمام ان علوم کی جو بقرہ میں ہے، اور بقرہ تمام علوم کا دسترخوان ہے جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ کا اصل موضوع مقصود غرض بیان کیا الوہیت کا تعارف اور مسئلہ الوہیت کا مدلل بیان سورت بقرہ کے اندر. فاتحہ میں دعویٰ تین طرح بتایا، الحمدللہ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر ایک کے وجوہات عرض کیے گئے. دعوے اور دلیل کے درمیان مناسبت، ما قبل کی تمہید، ما بعد کا تکملہ اور ہدایت کی قسم، مغضوبین و ضالین کے مصداق، یہ سب بتانے کے بعد سورت فاتحہ کا خلاصہ بتایا کہ اس میں 10 جگہ حق تعالی کا ذکر ہے، 5 جگہ مظہرن، 5 جگہ مزمرن. اور قرآن کی یہ واحد سورت ہے جس میں منعم علیہم اور مخالفین دونوں کا یکجا ذکر ہے. ایک کے لیے اس کی طرح ثابت قدمی مانگی گئی ہے، دوسرے سے اجتناب کی دعا کی گئی ہے، جو کامل و جامع دعا کی علامت ہے. فاتحہ کے بعد فقہی احکام بیان کیے اور عرض کیا کہ صحیح یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی نے کسی حال میں نہیں پڑھنا ہے، یہ قرآن اور صحیح سنت کے موافق ہے. اس میں کل 3 احادیث پیش کی تھی، ایک عبادہ کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دوسری ابو موسیٰ کے صحیح مسلم سے اذا قرأ فانصتوا، اور تیسری جابر ابن عبداللہ کی سلسلۃ الذہب کے ساتھ من کان له امام فقرات الامام له قراء. اور اس میں بعض مفید کتابیں عرض کر دی گئی ہے. اور آمین کا مسئلہ دعا کے طور پر چونکہ آیا ہے اور دعا میں بنیاد اور اصل اخفاء ہے، اس لیے حنفیہ شعبہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور اخفاء تامین کے قائل ہے. اور عرض کیا کہ امام شافعی اور احمد سے بھی اقوال قدیمہ کے اندر تامین کے اندر سر ثابت ہے اور پسندیدہ ہے. بقرہ جب شروع ہوا تو ان کے علوم کی تقسیم کی اور عرض کیا کہ ابتدائی 100 آیات میں خدا کی توحید ہے، اس کے بعد 66 یا 76 آیات کے اندر مسئلہ رسالت مارد شبہات ہے، پھر آیت نمبر 177 سے اوصاف مجاہدین کے ہیں کیونکہ مسئلہ جہاد ہے، اور تیسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور آخر میں آداب ہے اور تنظیم ہے. پہلے مرحلے کے اوپر صداقت کتاب بھی موقوف ہے، اس لیے دعوی سورت کے ساتھ ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذکر کیا اور اوصاف مومنین کے 5 بیان ہوئے. 2 آیتوں کے اندر کفار کی مذمت کی گئی، 1 رکوع میں منافقین کی 10 نشانیاں 2 مثالیں دے دی، اور دعوی سورت ذکر ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ان پر دلائل عقل قائم فرمائی، تحدید بالکتاب کی گئی، ماننے والوں کے لیے تبشیر، نہ ماننے والوں کے لیے تنذیر کر دی گئی، اور نعم کا بیان شروع ہو گیا ہے. تم نہ تھے، خدا نے پیدا کیا، روئے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے ہے، آدم تمہارا جد امجد کو خلافت کے لیے پیدا کیا، ملائک سے ان کا سجود کرایا. آدم علیہ السلام کی مخصوص نعمتیں، وہی خلیفہ بنے، وہی مسجود بنے، وہی داخل جنت ہوئے، انہی کی توبہ قبول ہوئی. متعین کا بیان اور مکذبین کا بیان، جب یہ مکمل ہوا تو سورہ فاتحہ میں جن کو مغضوبین کہا گیا تھا ان سے خطاب شروع ہوا، کیونکہ وہ اصلاً انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، اور خطابات ثلاثہ ذکر ہونا شروع ہوئے. پہلی مرتبہ یا بنی اسرائیل میں نعام مجملہ کا بیان ہے، دوسری مرتبہ یا بنی اسرائیل میں نعام مفصلہ کا بیان ہے، اس میں حکایات بھی ہے، اور تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل میں خدا کی نعمت مدلل بیان ہوئی ہے، تاریخ کعبہ، تاسیس کعبہ، تعمیر کعبہ، تکمیل کعبہ، اغراض کعبہ، امام کعبہ، دعائیں دل کعبہ، سب ذکر کر کے مذہب اسلام کی حقانیت اور دعوت اللہ کو انبیاء سابقین کی تعلیمات سے ظاہر کیا. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تمام انبیاء علیہ السلام، خاص کر حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں اور آل و اولاد کو اسلام کی تاکید فرمائی تھی. آیت 100 تک تو توحید کے مسئلے پر زیادہ توجہ ہے اور آیت نمبر 101 سے مسئلہ رسالت شروع ہوا ہے، لیکن شبہات کے جوابات ہیں. ایک شبہ یہ تھا کہ یہ کتابی لوگ کیوں نبی کو نہیں مانتے، وہ تو جانتے ہیں. جواب: نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے اس سلسلے میں آسمانی کتاب کی نافرمانی کی، ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہے. یہ اتنے بگڑ کیوں گئے ہیں؟ یہ شیاطین کے پجاری بن چکے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. نبوت کے وجود میں کوئی خفا تو نہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بالکل واضح مسائل اور دلائل آپ کی تشریف آوری کی موجود ہے. انہوں نے شبہات میں یہ شبہ بھی کیا کہ داؤد و سلیمان جادوگر تھے اور یہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے، یہ پیغمبر نہیں. جواب: وہ خدا کے برحق پیغمبر تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ پیغمبر کیسے ہیں موہوم الفاظ بولتے ہیں؟ جواب: منع ہے. یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اہل کتاب کیوں شرارت کرتے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، وہ کفار اور حاسدین ہیں. خود مسلمانوں پر پابندی کیوں ہے بعض مسائل میں؟ ام تسألو ام تريدون ان تسألو رسولكم كما سئل موسى من قبل، ناجائز اور بے ادبی کے سوال کرنے سے ایمان اور علم سلب ہو جاتا ہے، اس حکمت سے منع کیا. کبھی یہ کہتے ہیں ایک حکم، پھر کہتے ہیں دوسرا حکم آ گیا. جواب: یہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، اللہ کے علوم و حکم و اسرار پر موقوف ہے، بندے انقیاد اور اطاعت کے پابند ہیں. اور اس سلسلے میں بعض امثلہ. یہ پیغمبر یہود کے ہاں کیوں اچمبا جانا جاتا ہے؟ جواب: یہود کذب اور تغلید پر اتر آئے ہیں. تلک امانیہم یا کاذیبہم و باطلہ، یہود و نصارہ آپس میں کون سے صحیح ہے؟ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں اور ان کو دیکھا دیکھ مشرکین اس میں پڑ گئے ہیں. اور پھر خطاب ثالثہ شروع ہو گیا، خطاب مدلل، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، ابتلاء، امتحان، انعام، انجام، کعبے کی تاسیس، تعمیر، تکمیل، حضرت ابراہیم کی دعائیں، نبی آخر زمان کی تشریف آوری کے سلسلے میں، اور آخری تاکیدات ہدایت اسلام کے سلسلے میں، اور شبہات کا رد. ایک شبہ ان کا تفصیلی تھا کہ اگر کعبہ بر حق تھا تو بیت المقدس کی طرف کیوں پڑی، اور اگر بیت المقدس خدا کے حکم سے ہوا تو پھر کیوں ترک کیا گیا؟ اس کا جواب تفصیل سے آیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تحویل کعبہ پہلے مجمل ذکر ہوا، وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه الله، یہ مجمل ہے اور پھر مفصل ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ تفصیل بعد الاجمال، مختصر المعانی میں اوقاع فی النفس ہوتی ہے، دلوں میں خوب بیٹھ جاتی ہے. اور تحویل میں جو مراتب و مراحل پیش آئے پورے رکوع میں ذکر ہوئے. اور یہ بھی بتایا کہ اس پیغمبر کو اور ان کے احکام کو اہل کتاب جانتے ہیں جیسے اپنے نسل و نسب کو جانتے ہیں، لیکن ضد و عناد پر اترا ہے. جو غیر عنادی و ضدی ہے وہ خوب اقرار حق کا کرتے ہیں. مسلمانوں کو تسلی دے دی گئی کہ تم پر ہر طرح کی نعمتیں مکمل کی گئی، یہاں تک کہ القدس کی طرف نماز بھی پڑھوائی گئی، لیکن اصلاً تم اور تمام اہل حق ابراہیمی ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے رسول مبعوث ہوئے، کعبے کے امام اور پورے عالم کے ہادی و مہتدی بنے ہیں، اسی طرح ہم نے تمہارا کعبہ بھی آخر کار ابراہیمی کعبہ مقرر کیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس تفصیل کو آج اس لیے ذکر کیا کہ حکم ہے فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر لوں گا. ہم نے وقت سے پہلے درس کا آغاز کر کے تاکہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اور ہم سورہ بقرہ آج پوری کر لیں. یہ ہے حکمت. حاضری کو روک لیا اور غیر حاضروں کو پہلے سے بٹھا لیا. ایک شبہ ان کو یہ تھا کہ یہ پیغمبر لوگوں کو لڑاتے ہیں اور جب ان کے ساتھی مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوا اور یہ اللہ کے ہاں مقام مرتبہ پا گئے. جیسے آج بھی زنادقہ و ملاحدہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو افغانستان بھیجاؤ کٹوایا لوگوں کو فلان, اب بھی یہی بیانات مسلسل کچھ لوگوں کے آ رہے. جواب, اللہ کے راستے میں مرے ہوئے کو مارے ہوئے کو مرا ہوا نہیں کہہ سکتے, اس نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. نماز بھی صبر کا ایک مرحلہ ہے. کچھ دیر کے لیے نہ کھاتے نہ پیتے نہ بولتے نہ ہلتے نہ جلتے, ضرورت سے زیادہ فقہا کہتے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی جم کے رہنے والوں کے ساتھ ہے. صبر لغت میں کہتے ہیں کف النفس علی المکروہ, کف النفس علی المکروہ. ابن المنظور افریقی نے لسان العرب کے اندر لکھا ہے الصبر والصبر کلاہما بمعنی واحد وہو کف النفس علی المکروہ. شیخ سعدی نے گلستان میں صبر کا معنی کیا ہے. دارو کی طبیب صبر می فرمائے, وہ دوا جو طبیب کہانے کو کہہ رہے ہیں وہ تلخ ہے مصبر ہے. وہی نفس حریص شکر بھی خواہد, اور یہ لالچی نفس تو میٹھے کا خواہاں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, نہ کہیے ان لوگوں کے حق میں جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مردے, کہ یہ مردے ہیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم اموات, کہ یہ مردے ہیں. بھائی مارا تو گیا, پھر بل احیاء, بلکہ وہ زندے ہیں. ولکن لا تشعرون, لیکن تم نہیں جانتے. جب تم جانتے نہیں تو حیات و ممات کے سٹیج کیوں سجاتے ہو؟ حیاتی ایسی حیات کے قائل ہو گئے کہ احمد رضا خان کو بھی شرم آ جائے. بس یہی جسم ہے, یہی بدن ہے اور سب کچھ, وہ تجھے شرم نہیں آتی غلط باتیں کرتے ہوئے. اور مماتیان مماتیان ہاتیان, وہ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ موت پر جو سلسلہ منقطع ہوا قیامت سے پہلے قائم نہیں ہوگا. وہا اولائے کفار و بیجماء المسلمین, فتاوہ ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 187. وہ فتاوہ لا کے ان کو کسی وقت دکھا دیں, عبارت لکھوا دیں, اہم مہم تمام عبارتیں لکھوایا گا. ہم کون لوگ ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم بہت اعتدال والے لوگ ہیں. دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کی زندگی پائی. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق, سب تست بر جریدہ عالم دوام ماں. مجھے حیات جسمانی اور بدنی کے قائلین پر بھی بہت تعجب ہے, اگرچہ ہمارے بزرگ اور مخلص و مکرم ہیں. اور مماتیان تو ہداہم اللہ عن الضلالہ ووقاہم من سوء الحساب, ہم بین بین ہیں. یہ نیا مسئلہ ہے. وہ معاملہ ہی ایسا ہے, ایک حیاتی مناظرہ کرنے آیا اور دوسرا مماتی مناظرہ کرنے, دونوں مجھ سے مناظرہ کرنے آئے. میں نے کہا مناظرے میں قرآن کو مانو گے؟ بالکل. میں نے کہا قرآن میں ولاک اللہ تشور, تم دونوں نہیں جانتے, مناظرہ کس بات کا, پاگل ہو, مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا. جو حیات قرآن و سنت میں ہے, آمنا وصدقنا, سر آنکھوں پر, اتنا ہوں تیرے تیخ کے شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم, اٹھ نہیں سکتا. جو حیات ہمارے اکابر و اسلاف نے لکھی ہے وہ درست اور حق ہے. تم اس کو ایسے زندہ مانتے ہو بس ابھی آنے والے ہو آئس کریم کھانے والے, پھر کائے کو مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبائے رکھا ہے ان کو. وہ تم جو حیات حیات کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میں نہیں ہے, اموات غیر احیاء. اب وہ مر چکے ہیں, دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. ایک آیت میں ہے زندہ ہیں مردہ مت کہو, دوسری آیت میں ہے مردے ہیں زندہ نہیں. بظاہر مسئلے میں تعارض ہے, بیدبار دنیا کے مر چکے ہیں, بیدبار عقبا کے حیات. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور ہمارے بزرگوں نے جو اس کو حیات دنیاوی کہی ہے, حیات جسمانی کہی ہے, وہ اس لیے کہ روح اور جسم کا تعلق برحق ہے. روح اور جسم کا تعلق کسی درجے میں ماننا پڑے گا, ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ پر ایمان رکھتے ہیں, تفصیل میں جانا ٹھیک نہیں. مزید کچھ اسرار رموز اس مسئلے کے انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران میں بیان ہو جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے, تھوڑا بہت ڈر تو انسان کو لگا رہتا ہے. وَالْجُوعِ اور بھوک سے, بھوک کے ذریعے ایسی دعوت ہو رہی کہ پوچھو نہیں. دعوت کا اکرام یہ ہے کہ آدمی صبح سے بھوکا ہو. دعوت اس کو نہیں کہتے کہ آپ ڈکارے لے رہے اور آنکھیں بند اور بورچ خانے جا رہے ہو. خور کند رنجور را رنجور تر, واقع مامور استرا مامور تر. مولانا روم کہتے ہیں اگر بھوک لگی تھی اور آپ نے کھایا تو آپ نے کھانا کھایا, اور اگر بھوک نہیں تھی اور آپ نے کھایا تو کھانے نے آپ کو کھایا. خورت کند رنجور را رنجور تر, واقع مامور استرا مامور تر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اوم ضرور آزمائیں گے تم کو, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے. جہاد میں جانا آسان نہیں. تمے چمڑنے وے شہید شوے خو پکور کے وائے, دغا سے نشی پا میدان باندے کبان منسا. چاہتے سب ہے کہ ہو اوج سریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے. ہر وقت خوف لگا رہتا ہے. یا رب ہماری تفسیر وقت پر خوب خوبیوں کے ساتھ, مکارم محاسن علوم کے ساتھ مکمل فرما. خوف تو ہونا چاہیے, بے خوف کیسے ہو سکتا ہے. محدثین کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اسی کا نام ہے کہ ڈر بھی لگا رہے ناراض نہ ہو, اور پیوستر شجر سے امیدی بہار رکھ, خدا تعالی خوش ہو جائے تو بیڑا پارو. والجوئے اور بھوک, شافی سے منقول ہے, اس سے مراد روزہ ہے. امام شافی کو روزہ بہت پسند ہے, جہاں لفظ ملتا ہے اس کی تفسیر روزے سے کر رہا ہے. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور گٹنے سے مالوں کے, اموال کا گٹنا, جیسے زکات دی جاتی ہے, بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑھتا ہے. وَالْأَنفُسِ اور جانوں کے تلف ہونے میں, وَالثَّمَرَات اور پھلوں کے, مراد چھوٹی اولاد بھی لی گئی. حدیث میں ہے جب کسی کا چھوٹا بچہ مر جائے, اللہ فرشتوں سے فرماتے اخستم ثمرت فؤاد عبدی, میرے بندے کے دل کا پھل تم نے چھین لیا. اس کے بعد حکم ہوتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤ, اس کا نام رکھو بیت الحمد. وبشر الصابرین اور خوشخبری دے جمنے والوں. پہلے فرمایا اللہ صابرین کے ساتھ ہے, پھر فرمایا صابرین کون لوگ ہیں؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے, جن کو عام مرغے سمجھنے بید بھی ہے. اور اس قسم کی آزمائش ہے برحق ہے, کبھی خوف کی شکل میں, کبھی بھوک کی شکل میں, کبھی اموال کے گٹنے کی شکل میں, کبھی جان اور اولاد کے تلف کی شکل میں. ایسے موقع پر شریعت کے حدود و آداب کا لحاظ کرنے والا. وبشر الصابرین, اور بشارت دے جمنے والوں کو. الذین, یہ وہ صبر کرنے والے ہیں. اذا صابتهم مصیبہ, جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت. قالوا انا للہ, کہتے ہیں بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو خفگان کس بات کا, حق بحق دار رسید. بڑا عجیب کلمہ, اِنَّا لِلَّهِ, ہم نہ تھے اور اللہ نے پیدا کیا. ہمارا وجود, ہماری عزت, ہمارا بقا, ہماری تمام خوشیاں اللہ رب العالمین کا احسان ہے, اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محال تزائل, ہر خوشی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے. حدیث شریف میں جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, اللہ اس مصیبت پر اس کو اجر لکھے گا. اور ام المومنین کی روایت میں ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور چراغ گل ہو جائے, اچانک بجلی چلی جائے, تو آپ کا انا للہ ہے, کیونکہ مومن کو تکلیف ہوتی ہے اور مومن کو ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے, کیونکہ مومن اللہ تعالی کے ہاں بیمہ ہے. بیمہ, یہ جو کمپنیاں بیمہ ہوتی ہیں نا, کاریں, کاروبار, تو ان کا اگر آگ لگ گئی, چوری ہو گئی, بس وہ کمپنی کو جا کے کہہ دیتے ہیں, وہ کہ ٹھیک ہے آ کے اور لے جاؤ. مولانا روم کہتے ہیں, نیم جان بستان دو صد جان دے حد, ایک چھوٹی سی جان دے کر سینکڑوں جانے لے لی. نیم جان بستان دو صد جان دے حد, آنچ در وہمت نیا ید آن دے حد, جو خیال اور وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا وہ اللہ نے عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, جب ہم نے جا نہیں ہے تو ارمان اور افسوس کس بات کا ہے. مومن جب تک جیے تو زندگی بہتر ہے, اور جب مرنے لگے تو آخرت کی زندگی بہتر ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان لوگوں پر نوازشیں ہوگی رب کی طرف سے اور مہربانی. صلوات, صلات کی جمع ہے, یہ اصل میں قربت کو کہتے ہیں, نزدیکی کو. نماز سے بھی بندہ نزدیک ہوتا ہے تو صلات ہے, دعا سے بھی نزدیک ہوتا ہے تو ان صلاتک سکن اللہ وصلی علیہ. درود شریف پڑھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, تو اللہم صلی علی محمد. اولئک هم المهتدون, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ صفا اور مروہ, یہاں پر زمان جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے. اسلام آنے کے بعد بت تو ہٹا دیے گئے, لیکن مشرکین کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان بھی یہاں چکر لگاتے ہیں اور ساتھ شوط پورا کرتے ہیں. جواب, صفا اور مروہ تو اصلاً خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں, بت تو تم جیسے نااہلوں نے رکھے تھے, اسلام نے آ کے انہیں ہٹایا. بت تو تم نے کعبہ میں بھی رکھے تھے, تو کیا کعبے کی کعبیت رک گئی کیا؟ صفا اور مروہ, صفا مرد کا نام تھا, مروہ عورت تھی. قد زنایا عند البیت, بیت اللہ کے سامنے انہوں نے زنا کیا. فجعلہم اللہ حجرین اسودین, اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پتھرے بنا دیے. ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ, بے شک صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. شاعر جمع ہے شعیر کی, شعیرہ اس نشان کو کہتے ہیں جس سے پروگرام سمجھ میں آ جائے. طالب کے چہرے پر داڑھی، کندھے پر رومال، پتہ چل جاتا ہے کہ دین کا طالب علم، معصوم چہرہ، دنیا کے غم و فکروں سے بے فکر، بالکل بادشاہان زمانہ. طالب علموں کے چہرے دیکھ کر پندرہویں صدی میں بھی ان پر عرش سے جلوے گر رہے، نازل ہو رہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شاعر کے معنی ہیں دینی نشانیاں. یہ روڈ پر جو آپ چلتے ہیں نا تو آتا ہے کہ حیدرآباد 200 میلے، 150 میلے، 140 میلے، 130 میلے. یہ جو حیدرآباد جانے کا راستہ معلوم ہو رہا ہے، یہ شاعر الطریق ہے، راستے کی نشانی ہے. ولا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے ادبی مت کرو. فتاوی بزازیہ میں ہے کہ داڑھی بھی شاعر اللہ میں سے. اگر کسی نے کسی کی داڑھی کاٹ دی تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کا ایک عضو کٹوا سکتا ہے. قاضی کو مقدمہ کر کے قاضی کہہ دے گا اختیار ہے، تیری داڑھی تو ہے نہیں، تیری ناک کاٹی جائے یا کان کاٹا جائے. تو جو روز داڑھی منڈاتے ہیں وہ حساب لگائے کہ اس نے اپنے قتل کتنے کیے. وَآئِنَا کمی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. اور داڑھی کے متعلق آخری بات یاد رکھو کہ جس جگہ گناہ ہوتا ہو اس کو دیکھنا ناجائز ہے. کوئی زنا کر رہا ہے آپ دیکھ رہے گناہگار، کوئی چوری کر رہا ہے آپ دیکھ رہے گناہگار، کوئی شراب پی رہا ہے آپ دیکھ رہے گناہگار، تو داڑھی مونڈے کے چہرے کو دیکھنا بھی معصیت ہے. وہ جو خالی پلاٹ ہے جس پر اس نے آرے اور چھرے چلائے، جس پر سنت انبیاء قتل ہو چکی ہے، اس پر نظر ڈالنا اختیار سے معصیت سے خالی رہی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، شاعر اللہ میں سے. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ شاعر اللہ چار ہے، رسول اللہ، کتب اللہ، صلوات اللہ، مساجد اللہ، بعض نسخوں میں کعبۃ اللہ. کعبہ میں تمام مساجد مدارس آ گئے، صلوات میں تمام عبادات آ گئی، رسول میں جمیع علماء اور اولیاء آ گئے، اور کتب میں تمام دینی کتابیں آ گئی. فمن حج جل بیتا، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، کوئی اعتراض نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کر لے صفا مروہ کا، صحیح کر لے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نفل عبادت کر لے بھلے سے، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ قدردان اور خوب جاننے والے ہیں. یہ وہ اس اشکال کا جواب تھا ان میں انہوں نے کہا یہاں تو مشلل قبیلے کے بت رکھے ہوئے تھے اور یہاں مسلمان اب صحیح کرتے ہیں. حج تین چیزوں کا نام ہے، حج کے ارادے سے احرام، مقام میدان عرفات میں 9 ذی الحج کی ظہر سے 10 ذی الحج کے صبح صادق تک حاضری، اور طواف زیارت. تین ارکان حج کے فرائض ہیں. اور عمرہ بھی احرام، کعبہ شریف کا طواف، اور صحیح بین الصفا والمروہ، اس کے بعد حلال ہو رہا. عمرہ 2 گھنٹے میں ہو سکتا ہے اور حج 5 دن میں ہوتا ہے، کیونکہ 8 ذی الحج یوم الترویہ ہے، منا چلے جائیں گے حجاج، 5 نمازیں وہاں پڑھ کر کے فجر پڑھتے ہی عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے، ظہر تک پہنچ جائیں گے، ظہر پڑھ کر کے وقوف شروع ہو جائے گا، میدان عرفات میں زور اور عصر پڑھ کر دعائیں مانگنا. جب سورج ڈوبنے لگے تو وہ وقت مغرب ہو جائے گا لیکن عرفات سے نکلے مزدلفہ کے لیے, اور مزدلفہ پہنچتے پہنچتے مغرب قضا ہو جائے گی لیکن عرفات میں یا مزدلفہ کے راستے میں مغرب نہیں پڑھنی ہے. پڑھ لی تو کل ادم ہوئی نہیں. مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب پڑھ لے پھر آرام سے عشاء پڑھ لے, آرام کر کے فجر پڑھ کر کے. اب یہ دسویں رات ہے ذلحج کی, صبح فجر پڑھتے غلس میں فجر پڑھے اندھیرے میں اور سیدھے روانہ ہو جائے منا کے لیے, وہاں پہنچ کے بڑے شیطان کی رمی کر لے اور پھر خیمے میں رہے جہاں چاہے رہے, روزانہ آئے اور پھر تین تین شیطانوں کی رمی کر لے 11 اور 12 کو. اگر 12 تاریخ کی رات ہو گئی تو مکروہ ہے جانا, اس سے پہلے جانا تھا, اور اگر صبح صادق ہو گئی تو لازم ہے رکنا کہ 13ویں تاریخ کی رمی کر لے, لیکن یہ اجازت ہے کہ بعد الفجر. صفا اور مروہ میں جو سعی ہے یہ حاجر حضرت حاجر کی سنت ہے. لفظ حاجر ہے, حاجرہ نہیں ہے. کوتکو یہ حاجرہ حاجرہ کرتا ہے, یہ موزمبیک لفظ ہے. حاجر بفتح الجیم وبدون التاء ہی اسم ام اسماعیل محیط المحیط بوستانی صفحہ 1314. مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا حاجرہ نہیں ہے, اس نے تو اپنی ماں کا نام حاجرہ رکھا ہے. تو میں کہتا نہیں نہیں, اچھا کسی کتاب میں. میں نے کہا نہیں, مشکل ہے کتاب میں ملنا, اس لیے کہ آپ کے اوپر تو ختم اللہ ولا قلوب ہے. کتاب جانتے تو مشکات شریف میں نہیں آیا تھا اخدمہا حاجر, وہاں حاجرہ تھوڑا ہی ہے. اور بخاری ترمذی مسلم میں 50 جگہ موجود ہے اخدمہا حاجر, کہ ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجر دی. حاجر تلفظ صحیح کر لو اپنا, حاجرہ نہیں کہا کرو. تو حاجر اور حضرت سارا اسحاق کی والدہ ہے, اور حاجر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے. دونوں کے درمیان تھوڑا سا نزاع ہوتا تھا, سوکنیں آپس میں جھگڑتی ہیں. حکم آیا کہ اسماعیل بما والدہ کے لے جاؤ اور مکہ میں چھوڑو, کعبہ شریف کے قریب میں چھوڑ دیا. تو حضرت اسماعیل چھوٹے بچے تھے, ان کو بٹھا کر کے حضرت حاجر حضرت ابراہیم کو ادھر ادھر دیکھنے لگی. صفا پہ چڑھی نظر نہیں آئی, پھر مروہ پہ چڑھی پھر آئی, 7 چکر لگائے. ابراہیم علیہ السلام نظر آئے, ان سے پوچھا الامن ترکتمونا, کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ قال اللہ, اللہ تعالی کے. قال هو لا يدين, قالت هو لا يدينا, پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سخت پیاس لگی تھی, قریب تک اسماعیل علیہ السلام کو نقصان پہنچ جاتا. جب واپس آ کے دیکھا تو جہاں اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں جبریل نے پر مارا اور زمزم کا کنواں پھوٹ گیا تھا, چشمہ نکل آیا تھا. زمزم بی بی ڈر گئی, پانی بہت زیادہ تھا. زمزم کے معنی ہے تھم تھم, یعنی پانی رک جا, پانی رک جا. حدیث میں ہے اگر ام اسماعیل حاجر زمزم نہ کہتی تو زمزم کا چشمہ اتنا عین معین بن جاتا کہ لشربن ناس وہم فی بیوتہم, لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے زمزم کا پانی پیتے. لیکن بی بی نے کہا زمزم تھم تھم. تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے حاجر نے, اور حکم یہ آیا ہے شریعت محمدیہ میں کہ سڑی بک از غلی مگر خزی منی کی گی, اور داد اسماعیل دے مور سنت تے کپوئی گی. سنت عورت کی ہے, میں نے ایک نظم میں احکام مناسک بیان کیے تو اس میں ہے کہ صفا مروہ غنڈئی دی بالکل خواہ کے دکابے, اور سخ کل منظر دے دکابے مکرمے. تو اس میں ہے سڑی بپک اس غلی مگر خزی منی کی, مردوں کو حکم یہ ہے کہ میلین اخدرین وہاں پر ہری بتیاں جل رہی ہیں, وہاں پہنچ کر کے اس جگہ سے اس جگہ تک اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجر دوڑی تھی. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, صحابہ کا اتفاق ہے کہ عورت نہیں دوڑے, کیونکہ عورت کے لیے دوڑنا اس کے حیا اور ستر کے خلاف ہے. بی بی حاجر تو مجبور تھی اور پریشان تھی. عمل شروع ہوا ہے خاتون کے عمل سے, اور اسلام میں عورت کو وہاں دوڑنے سے منع کیا جاتا ہے. کتنی عجیب حکمت ہے کہ عورت کی عزت کتنی عزیز ہے. اللہ اکبر. ہمارے زمانے کی عورتیں تو کبڈی کھیل رہی ہے اور کرکٹ کھیل رہی ہے. آئی سو صرف ایک کام کی ضرورت تھی, وہ نہ ہوا, اور وہ تھا ان کا اختنان. عالمگیری میں لکھا ہوا ہے, ختنۃ الرجل سنۃ و ختنۃ النساء مکرمۃ. عالمگیری جلد پنجم. تو چونکہ وقت پر ان کا علاج نہیں ہوا, اس لیے بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آئین شرعی مقتدر ہاتھوں سے نافذ فرمائے, اور اس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح فرمائے. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع میں صفا مروہ آئے, تو حق تعالیٰ نے کہا میرے حبیب دوڑ لگا کے دکھائے. ایک پاک ولیہ بی بی تکلیف کے وقت یہاں دوڑ چکی ہے, آپ دوڑنے لگے تو آپ نے فرمایا رب اغفر ورحم. آیا کیا شان والے نبی ہے, رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزیز الاکرم. یہ دعا پڑھنے لگے. آپ مکمل و متمم پیغمبر ہیں. جب میلین اخضرین میں دوڑنے لگے تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزیز الاکرم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر, پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے. حج تو عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے, لیکن عمرہ ہر سال سنت ہے. ایک مرتبہ سنت موقتہ اور باقی ہمیشہ کے لیے سنت مستحبہ. سبحان اللہ. عمرہ شکر للعمر, عمر کا شکرانہ ہے اللہ کے فضل سے. اس سال تین دفعہ چھ مہینے میں حاضری ہوئی, شاید کوئی جھٹکا لگنے والا تھا اور اللہ نے پہلے سے انتظام کرایا. لو شکر والحمد. آہا, ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے اور جانے لگے تو کعبے کے باہر ذوالقرنین ملے, اور ذوالقرنین کے ساتھ علیک سلیک ہو گئی. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہاں کا قصد ہے, کہاں آب حیات نکلنے والا ہے, اور آب حیات پینے کا شوق ہے, دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرانے آیا ہوں کعبہ شریف. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے بلیا بن ملکہ, بلیا جس کو خضر کہتے ہیں, اس کو ساتھ رکھو, بہت قابل آدمی. اپنے بھائی اور بھتیجے کو وزیر بنانا انبیاء کی سنت ہے, اس لیے آج مولوی لگے ہوئے ہیں سارے خاندان کو بناتے ہیں. خضر ساتھ چلے, سفر شروع ہوا, چشمہ آب حیات پھوٹ گیا, ذوالقرنین دور رہ گئے. خضر نے بہت آوازیں دی, وہ پہنچ ہی نہیں رہے, فاصلہ بہت تھا, اور چشمہ ایک ہزار سال میں ایک دفعہ چمکتا ہے. غائب ہونے لگا, خضر نے آ کے پانی پینا شروع کیا. اس لیے سکندر نامہ کے اندر فرماتے ہیں نظامی, تہی دستان قسمت را چے سود از رہبری کامل, کہ خضر از آب ہے وا تشنمی آرت سکندر را. بڑے بڑے کاملین سے بھی بدبخت لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. ایسا ہو سکتا ہے جیسے خضر علیہ السلام پانی پی کر آئے اور ذوالقرنین کو محروم چھوڑا. تہی دستان قسمت را چسود از رہبر کامل، کہ خضر از آب ہے وا تشنمی عرب سکندر را. عین الحیات کا ذکر تو بخاری مسلم میں، باقی تفصیل تاریخی اور تفسیری ہے. والمسألة ستأتي في محلها ونتكلم حولها كلاما مشبعا ان شاء الله. ايها الطالب اصبر ولا تعجل، لان العجلة من الشيطان وانت عبد من عباد الرحمن. بے شک صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، بلوغ کے بعد مرنے سے پہلے ایک دفعہ حج بیت اللہ فرض ہے. جلدی کرنا مناسب ہے، زندگی کا حال معلوم نہیں. الحمدللہ. پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، حج کے معنی زیارت المعظمی، قابل عزت آدمی کی زیارت کرنا، سبحان اللہ، جب سارے جہان کے اعمال کرے تو آخر میں خدا فرماتے میرے گھر آؤ، نہ کوئی قبر ہے نہ درگاہ ہے، نہ کوئی چکر بازی ہے نہ چڑھاوا ہے، نہ کوئی شرک اور نہ بدعت، توحید و سنت کے جلوے. الحمدللہ. یا رب حرمین شریفین کو قیامت تک محفوظ فرما، یا رب مسلمانوں کو کامل عقیدت اور عمل نصیب فرما. علماء میں حرمین شریفین جانا اور اس کا رواج مولانا یوسف بنوری سے ہوا ہے، وہ ہر سال میں دو دفعہ جاتے تھے، حج پر بھی اور رمضان شریف میں عمرے کے لیے بھی. اور عوام میں حج اور عمروں کا رجحان بڑا ہے جنرل ضیاء الحق سے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل بھی قبول فرمائے. اور اب ماشاءاللہ بہت ہی آنا جانا ہے. حج اور عمرے کے لیے جاتے وقت دو دعائیں تو ہیں، یا رب یسر ولا، اللہم یسرها وتقبلها، خدایا آسان فرما و قبول فرما. اور یہ بھی قصد ہو کہ رب کریم توبہ اور نیک اعمال کے ساتھ آنا جانا نصیب فرما، سبحان اللہ، توبے کے ساتھ. ورنہ مکہ گئے مدینہ گئے قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. یہاں مجھ صف میں کھڑے ہو کہ مجھے کہتے السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت؟ کیا ہو گیا؟ حج کر کے آئے؟ کہاں؟ کیماڑی میں یا ڈاک یارڈ میں؟ نہیں نہیں، وہاں گیا تھا. کدھر؟ کتنے؟ کعبہ شریف. وہاں داڑھی نہیں ملی آپ کو؟ وہاں کیا تحفہ لائے آپ کے لیے؟ رومال جبہ. میں نے کہا میرے رومال جبہ چھوڑو، مجھے اللہ نے بہت دیے، اپنا چہرہ سرسبز و شاداب کر لو. اور حدیث میں ہے ایک شخص جب غلط طریقے سے حج یا عمرہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جواب ملتا ہے لا لبیک ولا شہادیک بل حج کا مردود نہ لیک، نہ تو آیا ہے نہ تو انسان کا بچہ ہے، تیرا حج بھی تیرے جیسے لانتی و مردود ہے. بلاوا آیا، بلاوا آیا، ودا بلاوی بچیا جان نہ خبر ہی کہیں. بلاوا آیا، بلاوا آیا، بلاوا آیا ہے کہ آؤ اور وہاں بھی تیرے اوپر کیل ٹھوک دو. سب بلاوا رہی، بلاوا آیا، بلاوا آیا. بلاوا اس کا جس کی شان اور عمل کعبے کے مطابق ہو، وہ مہمان ہے. دو مسئلے بے اصل ہے، ایک تو یہ کہ جس کا بلاوا وہی جاتا ہے، نہیں، جس کا مال حلال ہو، جس کے اعمال دین کے مطابق ہو، اس کا جانا مبارک ہے. اور دوسرا عوام میں مشہور ہے کہ عمرہ کرتے ہی حج فرض ہو جائے، فضول لا، یعنی بے اصل بات، کوئی حقیقت اس کی نہیں، حج ویسے ہی فرض ہو. سبحان اللہ. حج کے احکام پر بہترین کتاب علی القاری کی ہے، فقی تسامحات علی کی مشہور ہے، قاری کی وہ ہے، اس میں ابن عابدین نے اس کا رد کیا ہے جگہ جگہ. لیکن کتاب جامع ہے اور اردو زبان میں بہت اچھی اچھی کتاب. ہمارے استاد مولانا ادریس میرٹھی کی آپ حج ایسا کیجئے کتاب کا نام ہے, آپ عمرہ ایسا کیجئے کتاب کا نام ہے. لیکن مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کی احکام حج سب سے بہتر اور جامع ہے, سب سے بہتر اور جامع. اس کی غلطیاں بھی ٹھیک کر دی گئی. یار احکام کے ساتھ تفسیر پڑھو بھائی. جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے, پس نہیں ہے وبال اس پر کہ صحیح کر لے ان دونوں کے درمیان, اس صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو اور آنے جانے کو صحیح کہتے. ومن تطوع خیرا, اور جو کوئی بھلا کرے نیکی کا, نیک عمل کرے. فإن اللہ شاکر علیم, پس بے شک اللہ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. ومن تطوع خیرا, درس میں تو آپ بیٹھتے ہی ہیں, جو آپ کا حفظ قرآن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے, درس میں تو آنا جانا ہے ہی. تحیت المسجد, تحیت الوضو, اشراق چاش کی بھی پابندی کر لے. ومن تطوع خیر, درس میں تو آپ بیٹھتے ہی ہیں, تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے, اور تفسیر کے لیے بھی دعا فرمائے, اپنے مسلک اور دین کے لیے بھی دعا فرمائے. ہم مسافر ہیں, طالب علم ہیں, قرآن کے رشتے سے ٹھہرے ہوئے, آپ اللہ کے ہاں محترم ہیں. ومن تطوع خیرا, ہمیں کسی ہدیے سوغات گفٹ کی ضرورت نہیں, صرف عافیت سلامتی اور حسن ختام کی دعائیں فرمائیں. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, اللہ تعالی کی صفت شاکر ہے اور وہ شکور ہے, قدردان. اوہو کیا قدردان ہے. خدا کی دین سے موسیٰ سے پوچھئے احوال, کہ آگ لینے کو گیا پیغمبری ملی. لینے گئے تھے آگ اور اللہ تعالی نے ان کو نبی بنایا, اور ان کے کہنے سے ان کے بھائی کو ہی پیغمبر بنایا. بڑا قدردار شاکر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالی لوگوں کو کہتے ہیں کہ تھینک یو اور مچ, نہیں نہیں, رب العالمین کی شان و صفت ہے شکور قدردان. تھوڑے سے عمل پر خوب اجر دیتا ہے. موجم صغیر میں طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا, دیہاتوں کے رہنے والے تھے, بڑے سیدھے سادے مسلمان. حضرت سے کہا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل. اس نے کہا خدا تعالی نے آپ کو کوئی پیغام دیا ہے, یعنی کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی ہے آپ سے پہلے, وہ سناتا ہوں. حضرت عربیوں کا مزاج خوب جانتے تھے, بڑا سینہ تھا ویسے. حضرت کی شان بڑی بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم, گھبراتے نہیں تھے اور کسی سے تنگ نہیں ہوتے. آپ نے کہا ہاں ابھی ابھی صورت اخلاص نازل ہوئی ہے وہ سن لو. اس نے کہا بہت اچھا, استہ میں غور سے سنوں گا. انہوں نے صورت اخلاص تلافت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو عربی خوش ہوا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, نعرے لگانے لگا واہ نعم الہ الہنا, ہمارا خدا زندہ باد. یقبل الیسیر ویعطی الجزیل, اتنے تھوڑے سے پر اتنا اجر دیتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے مفسروں سورہ اخلاص کو سمجھو نا, عربی نے سنتے ہی سمجھ لیا. نعم الہ الہنا, واہ ہمارے خدا تجھ پر آفرین, مرحبا خدا, نعم ہو, بڑا پیارا خدا ہے. یقبل الیسیر, تھوڑا سا لیتا ہے, وہ یعطی الجزیل, کیونکہ شاکر و شکور ہے. قدردان جب قدر پر آتا ہے وہ دیکھتا نہیں, وہ پھر اپنی شان دکھاتا ہے. میں طالب علم تھا, چھوٹی کتابیں پڑھ رہا تھا, ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا احسان الحق صاحب, غری کی رحمت ہو گئے, اللہ ان پر رحمتوں کی بارش برسائے. تو ہمارے جہانگیرے کے قریب میں ایک جگہ ہے اٹک, وہاں پر سالانہ میلہ لگتا ہے. سب لوگ وہاں اس زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی، جائز ناجائز کچھ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، علماء عوام سب جاتے تھے وہاں، کوئی ناچ گانا ڈانس نہیں ہوتا تھا، چیزیں ہوتی تھی اور رش پش ہوتا تھا. تو مجھے کہا چلے میلہ چلے، ہم میلے روانہ ہو گئے. جہانگیرے سے دو راستے ہیں، ایک دریا کابل اور سندھ کا ہے، وہ بہت سستا ہے، ایک آنا لیتے تھے کشتی میں، اور ایک بس میں جانے کا تھا، وہ دو آنے لیتے تھے، ہم بس میں چلے گئے. وہاں پہنچ کر کے استاد جی نے مجھے کہا کہ آپ بازار میں چکر لگائے، پیسے لے، جو کھانا ہو کھا لو، میں یہاں ایک طرف لیٹتا ہوں. بزرگ آدمی تھے، صرف مجھے لے گئے. میں جب جانے لگا تو مجھے کہا ایسا کرو، حلوہ لے آؤ تھوڑا سا اور قتلمہ لے آؤ. اب دیکھو استاد جی کو، میں حلوہ اور قتلمہ لے آیا تو پشاوری وہاں پہلے سے آ کے ٹھہرتے ہیں اور خیمے لگاتے ہیں، اور پورا خاندان ان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ایک ہفتہ ٹھہرتے ہیں. پشاوریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے، استاد جی نے ان کو بچوں کو وہ حلوہ اور قتلمہ دے دیا. تو بچہ اندر گیا، ماں نے پوچھا کس نے دیا، کہا باہر کوئی ملوانا ہے، پشاور کی بولی ہن کو ہے، وہ مولوی کو ملوانا کہتے ہیں، کوئی ملوانا ہے باہر. تو اس کی امی نے اس کو کہا باہر دری بچھاؤ، تکیہ رکھو اور ٹھنڈا کولر لگاؤ، اب مولانا صاحب کو کہو یہاں آرام کریں. میں جب آیا تو استاد جی لیٹے ہوئے، تکیہ رکھے ہوئے اور چائے اور سب چیزوں کا دور لگا ہے. اس ذرا سے چھوٹے بچے کو جو حلوہ قتلمہ دیا، تو پشاور کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کوئی عالم بزرگ آئے ہیں، یہ میلے میں کیا کریں گے، یہاں ہمارے خیمے کے قریب میں لیٹ جائے، ہمیں ثواب ملے گا، ہم خدمت کریں گے. میں جب آیا استاد جی مجھے کہتے ہیں بس جگہ بن گئی، تم میلہ کرتے رہو اور آتے رہو. میں استاد جی ماموتا بیا دی بوتا، اللہ تعالی کے نیک بندوں میں بھی قدردانی کی بڑی شان ہے، ہمیشہ قدردان رہو، اللہ آپ کے نیک اعمال کی قدر کرے. شکر بہت بڑی نعمت ہے اگر مزاج بن گیا. افسوس صد افسوس کے دینی طبقے میں شکر کی طرف توجہ کم ہے. یہ شبہ رد ہو گیا کہ صفا و مروہ کے درمیان یہ لوگ کیوں صحیح کرتے ہیں، جواب آیا یہ تو قدرت کی نشانیاں ہیں، بت تو تم جیسے لوگوں نے رکھے تھے جو اللہ نے ہٹا دیے. اب ایک اور شبہ تھا کہ علماء یہود اور علماء نصارہ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی آخر زمان برحق ہے اور قرآن درست آسمانی کتاب ہے. جواب، یہ دین فروشان، یہ دین بیچنے والے اور یہ دین چھپانے والے حق کہاں بیان کر سکتے ہیں، حق اس کے لیے حق کی بالادستی چاہیے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، وہ جو ہم نے اتارا، من البینات، روشن دلیلوں میں سے، والہدا، اور اسلام کی ہدایت میں سے. ہدا اسلام ہے تو بینات دلائل ہے، اور بینات قرآن ہے، اور ہدا ہدل للمتقین قرآن ہے، تو بینات اس کے عدل عقلی نقلی ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا روشن دلیلوں میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیننا، ہو بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا اس کو، لننا سے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، وہ یہ ہدایت اور بینات تو لوگوں کے لیے آئے ہیں، بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. اولائک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت ہو اللہ کی. جملے فعلی لے آئے، یلعنو لعنت کرتا رہتا ہے اللہ، ویلعنہم اللائنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. لعنت کا معنی کیا تھا؟ اللہ کی رحمت سے دوری، دین بیان نہ کرنے والا، توحید چھپانے والا، سنت نہ بتانے والا. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، نہ لوگوں کو کہتے ہیں سر ڈکنا سنتے، نہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرد کے لیے پانچے اوپر کرنا ضروری ہے، ورنہ ابو داؤد کتاب اللباس کے حدیث کے مطابق نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نہ طلبوں کو سمجھاتے ہیں کہ مسجد کے آداب فرض کے برابر سمجھو، مبادا مسجد میں رہتے ہوئے ثواب سے محروم نہ ہو جاؤ. طلبا کھڑے ہو کر پانی پینے لگتے ہیں، جب ہم پکڑتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا، عذر گناہ بدتر از گناہ. آئے ہائے، کہتے ہیں یہ چھوٹے مسئلے ہیں. میں کہتا عمر کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنتڑیاں باہر نکلی تھی، بخاری منا کے بے عمر، اور طبیب نے نبیس پلا کر دودھ اونٹنی کا پلا کر کہہ دیا تھا اوسے یا امیر المومنین. امیر المومنین وقت تھوڑا ہے، وصیت فرمائے. اس دوران صہیب رومی آئے، روئے، تعریف کر کے چلنے لگے تو پانچے نیچے تھے، کہ یا اخی، اے میرے بھائی، ارفع صوبک، کپڑا اوپر کرو، فانہ انقى لصوبک واتقى لربک، اس سے کپڑا بھی پاک رہے گا اور اللہ بھی خوش ہوگا. عمر کے عمل سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں اللہ اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، حجر شجر، جن اور انس، آسمان و زمین. ڈپٹی کمشنر نے اجلاس بلایا تھا، ان کی عادت ہے کہ جب اجلاس کرتے ہیں تو سب کو بلاتے ہیں، دو شیعہ، دو بریلوی، دو دیوبندی، اب آج کل دو مودودیوں کو بھی ایک کو بلا لیتے ہیں. مجھے کہا آپ بھی آ جائیں، میں تو جاتا نہیں ہوں، مولانا سبا مرحوم کو بھیجتا تھا، اس دن کئی موڈ میں تھا، وہ ڈی سی میرا دوست تھا، تو میں نے کہا چلو میں آتا ہوں، لیکن میرا آنا اچھا نہیں. کہا آ جائے، چائے پی لے، بسکٹ کھا لے، جو بات ہے وہ ہو جائے گی. میں جب چلا گیا اس نے مجھے کہا آ گیا ہو، میں نے کہا پیچھے صحیح، کہا آگے آ جاؤ، میں نے کہا نہیں پیچھے ٹھیک بیٹھا ہو. بات شروع ہو گئی، یار علاقے میں بہت چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، علماء واس کرے، ہماری مدد کرے. بڑے بڑے بدعتی آگے بیٹھے تھے، روافض بھی بیٹھے تھے، میں تو پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا ڈپٹی کمشنر صاحب، اگر علاقے میں کوئی دکان لوٹتا ہو، ہم آپ کو کہے تو آپ ہماری مدد کریں گا؟ بالکل، میں فوراً پولیس بھیجوں گا. میں نے کہا اگر علاقے میں کوئی کسی سے انگوٹھی اتارے یا گھڑی اتارے، اس زمانے موبائل نہیں تھے، تو وہ بھی چوری؟ اس نے کہا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چوری کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. میں نے کہا مصطفیٰ ظہری بیٹھا ہے، ان سے پوچھو کہ یہ اللہ مصلی علی محمد کیوں نہیں پڑھتے، اور بیٹھ کر درود پڑھنا سنت ہے، یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بس جب میں نے یہ کہا، بریلوی ہو، شیعہ، سب کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کھڑا ہو گیا. میں چپ چاپ بیٹھا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہنگامہ ہو جائے. ہنگامے میں میں بیٹھا رہا، میں نے کہا یہ مجھے جواب دے کہ یہ سنت ہے یا نہیں، اور آپ جو لوگوں کو کہتے کھڑے ہو کر کے پڑھو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے، اور جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اونچا پڑھو تو نماز میں بیٹھ کر آہستہ ہم پڑھتے اپنا اپنا، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ سنت کی چوری نہیں ہے؟ بریلویوں نے کہا ہم جاتے ہیں. ڈی سی نے مجھے کہا یہ آپ چاہتے تھے؟ میں نے کہا الحمدللہ، فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا. میں آیا ہوں، یہ بیٹھیں گے کیسے؟ ان کو بیٹھنے کا حق نہیں. ادھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ جائے، ابھی میں مولانا سے بات چیت کرتا ہوں. میں نے کہا مجھ سے کیا بات کرو گے تم؟ بات تو ہو گئی، میں بھی اٹھ کے آیا، گاڑی میں بیٹھ گیا. السلام علیکم، یہی ہماری میٹنگ تھی، کامیاب ہو گئی الحمدللہ. تین مہینے بعد مجھے فون کیا، میٹنگ آؤ گے؟ میں نے کہا بیٹھنے دو گے؟ کہا نہیں، اب میں ہوشیار ہو گیا. میں کیسے ہوشیار ہوئے؟ کہ صرف آپ ہوں گے اور آپ کے مسلک کے لوگ ہوں گے، فلاں فلاں علم. میں نے کہا اب تجھے عقل آ گئی. دا خچر او خرما سره څه د بارے جمع کې خاوا چې یو دلې توسل او چې بیا پتل لګي ورو اولائک یلعنهم الله ان لوگوں پر خدا لعنت کر رہا ہے رحمتوں سے دور ہے ویلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اصلاح کیسے ہوگی وبینوا اور جو بیان نہیں کیا تھا بیان کرنے لگے فاولائک اتوب علیہم ان لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا میں وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں معلوم ہوا کہ علماء کی توبہ صرف گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوگی بلکہ منبر و محراب پر جن مسائل میں کمی ہوئی ہے ان کا بیان کرنا ضروری ہے تب توبہ قبول ہوگی وہ بیان یہ جرم کیا تھا بیان نہ کرنا یکتمون ما انزلنا اس لیے فرمایا وہ بیان ہر شخص کا جیسا عمل ہوگا اس طرح توبہ ہونا چاہیے انفرادی گناہ ہو تو بے شک انفرادی توبہ کافی ہے جہری گناہ ہے لوگوں کو نقصان پہنچائے تو ضروری ہے کہ آپ علل اعلان کہے کہ یہ مسئلہ کمزور تھا اصل مسئلہ یہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے اور وہ تھے کافر اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ان پر بھی لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی خالدین فیہا ہمیشہ لعنت میں رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ہلکا نہیں ہوگا ان سے عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین چھپایا تھا ان پر لعنت پہلے ہوئی اور جنہوں نے کفر کیا تھا ان پر لعنت بعد میں ہوئی جواب اپنے سے شکوہ زیادہ ہے مسلمانوں سے اسلام کو نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے اگر مسلمان دین کی طرف توجہ نہ کر لے تو نقصان زیادہ ہو جائے گا تو تبلیغی جماعت کی کاوش مبارک ہے جو مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور حاجت روا تمہارے مشکل کشا ایک ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے الرحمن الرحیم خوب مہربان اور خوب رحم کرنے والا وَإِلَٰهُكُمْ کہہ کر یا ایھا الناس اعبدوا کو دہرایا ایک اللہ کی وحدانیت مان لو عبادت کرو کیونکہ وہ ہے ہی تن تنہا اور ہو الرحمن الرحیم کہہ کر سورۃ فاتحہ سے مضمون جوڑ لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب اس مسئلے پر دلائل چاہیے عقلی